على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے شیخ اور مرشد عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ مرتبہ ایک شخص، تم ادھر کیوں بیٹھتے ہو، ادھر کیوں نہیں بیٹھتے؟ ایک شخص جو ہے وہ ایک مرتبہ چراغ لے کر دن کے اجالے میں نکلا، ہو گئے فارغ، دو رکعت چلے آپ. شیخ اور مرشد، جب ابھی وہ واقعہ سناتا ہوں، ان کے لیے روک لیا ذرا، میرے مہمان میزبان بھی ہیں، پنجاب جاؤں تو وہ میرے میزبان، وہ یہاں ہیں تو میں ان کا میزبان، مل جل کے کام چلتا ہے. میرے شیخ اور مرشد کی عمر جب 8-9 برس کی تھی تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے محرمی رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر میں جنگلوں میں پڑھتا تھا، اور اصل میں وہاں پر حضرت کے ہاں حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے، حافظ ابو البرکات صاحب رحمت اللہ علیہ، ان سے حضرت والا فرماتے ہیں کہ جب میں بڑا ہو تھوڑا ہوا، اچھا وہ مثنوی سنایا کرتے تھے، بچوں کو قرآن مجید پڑھاتے تھے اور مثنوی سناتے تھے. حالے یار آپ لوگ اتنا گھس کے بیٹھتے ہو تو حافظ ابو البرکات صاحب حکیم الامت کے خلیفہ مجاز بیعت تھے، مثنوی پڑھاتے تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے قرآن مجید اور مثنوی بھی ساتھ ساتھ. تو حضرت فرماتے جب وہ مثنوی پڑھتے تھے تو بہت مزہ آتا تھا اور ہم ان سے مثنوی سنتے تھے. تو حضرت کی عمر جب 8-9 برس کی تھی تو حضرت نے فرماتے کہ میں جنگل جا کر یہ شعر پڑھتا تھا کہ سینہ خاہم شرحا شرحا از فراق، کہ اللہ میں آپ کی محبت میں ایسا سینہ چاہتا ہوں جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. سینہ خاہم شرحا شرحا از فراق، جو آپ کی جدائی میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. تاب گویم، تاکہ جب میں آپ کی محبت پیش کروں، تاب گویم درد مب درد محبت، تاب گویم درد حق از اشتیاق، تاکہ جب میں آپ کی محبت کو پیش کروں تو شوق اور تڑپتے ہوئے دل سے پیش کروں. تاب گویم شرح درد، تاب گویم شرح درد از اشتیاق، شوق سے تڑپتے ہوئے دل سے، کیونکہ جب تڑپتا ہوا دل ہوگا تو تڑپتی ہوئی بات ہوگی، جب نہیں کیف و مستی دل میں تو پھر گنگناؤں کیا، اور نہیں جب چوٹ ہی کھائی، نہیں جب چوٹ ہی کھائی تو زخم دل دکھاؤں کیا، اور نہیں جب کیف و مستی دل میں تو پھر گنگناؤں کیا. دادا گنگناتا کب ہے؟ جب دل میں کیف و مستی ہوتی ہے. اور چوٹ کب لگاتا ہے؟ پہلے کھاتا ہے پھر لگاتا ہے. اور چوٹ جو ہے وہ درد پیدا کرتی ہے، اور درد درد کا پتہ اس کو چلتا ہے جس کو درد ہو، اور پھر وہی درد سے پیش بھی کرتا ہے، اور پھر اس درد کے درما کا متلاشی بھی رہتا ہے، یعنی درد کا درما، یعنی درد کا علاج، درد کے علاج کا، درد کا علاج کرنے والے کو تلاش کرتا ہے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ ایک شخص ایک گاؤں میں گیا اور وہاں جا کر پوچھا کہ ہلدی کا کیا بھاؤ ہے، یہاں ہلدی کا کیا بھاؤ ہے، ہلدی کیا حساب ملتی ہے، کیونکہ ہلدی چوٹ پر لگاتے ہیں نا اور دودھ میں ڈال کر پیتے ہیں تو درد کو آرام ملتا ہے. تو پوچھا کہ ہلدی کا کیا بھاؤ ہے، تو میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا کہ وہ ایک بڈھے نے وہاں سے نکلا اور بڈھے نے کہا کہ ہلدی کا بھاؤ تم پوچھتے ہو، بات یہ کہ ہلدی کا کوئی بھاؤ نہیں ہوتا، بلکہ جتنا چوٹ پرائے۔ جی صاحب، ہاں اب دیکھیں نا، اب یہ تو یہی سمجھیں گے رشید صاحب پوربی ہیں، تو جتنا چوٹ پرائے یعنی جتنا چوٹ میں درد ہوگا بھاؤ ویسا ہوگا۔ دیکھو نا، اللہ کی تعالیٰ کی محبت کا جب درد عظیم ہوگا، تو میرے مرشد نے فرمایا کہ وہ اپنے شیخ پر، مرشد پر، پیر پر ویسے قربان ہوگا، پیر کا متلاشی ہوگا، کیونکہ معرومی فرماتے ہیں کہ من نہ جویم دیر سپس راہ اسید، میں اس اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو راستہ ایسے نہیں طے کروں گا، ایسے نہیں تلاش کروں گا، پیر جویم، پیر جویم، پیر پیر، پہلے اس راستے کے رہبر کو تلاش کروں گا، اور راستے کے رہبر کی تلاش یہ قدر منزل پر دلالت کرتی ہے۔ تلاش مرشد، تلاش مرشد، تلاش مرشد یعنی پیر اور مرشد کا تلاش کرنا، یہ قدر منزل، منزل کی قدر پر دلالت کرتا ہے، اور مرشد سے اور رہبر سے بے پرواہ رہنا یہ علامت اس بات کی کہ یہ منزل، منزل سے یہ بے پرواہ ہے یہ شخص۔ لہذا جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا جیسی چوٹ ہوتی ہے، پھر وہ ویسے ہی مرشد کو اور رہبر کو تلاش کرتا ہے، اور استاد پر قلب و جان سے فدا رہتا ہے، کیونکہ کیوں، جو رہبر ہے، دیکھیے صاحب، ایک آدمی شادی کرنا چاہتا ہے، اور جو شادی کرانے والا ہے، شادی کرانے والا جو ہے، وہ اس کو معلوم بھی ایک آدمی شادی کراتا ہے، اس کو جانتا بھی، پھر بھی اس کے پاس نہیں جاتا، تو کیا مطلب ہے، شادی کرنے میں مخلص نہیں ہے۔ اور جس کو لیلا کی جتنی تلاش ہوگی، وہ ہر وقت اس کے پاس بیٹھا رہے گا، شاید کوئی رشتہ آ جائے، شاید کوئی رشتہ آ جائے تو اس رشتے کو میں جھپٹ لوں۔ ایک بڑے میاں تھے، 70 سال ان کی عمر، انہوں نے اپنے سب کوائف اور حال احوال لکھ کر بھیجے شادی دفتر میں کہ بھائی صاحب یہ میرے کوائف ہیں اور مجھے ایک وائف چاہیے، یہ میرے کوائف ہیں اور مجھے وائف چاہیے، بیوی چاہیے، اور سب احوال لکھ کر بھیجے۔ تو شادی دفتر سے جواب آیا کہ اس عمر میں رشتے نہیں آتے بلکہ فرشتے آتے ہیں۔ اس عمر میں آپ رشتے کی تلاش میں ہیں تو بھائی اس عمر میں تو فرشتے آتے ہیں۔ تو میرے شیخ اور مرشد نے سنایا کہ ایک شخص جو ہے، وہ قاضی صاحب پتہ نہیں کہاں چلے گئے، دیکھو ذرا، مولوی سراج قاری عبدالرحمان صاحب ہیں، ان کو ذرا دیکھو۔ میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے، وہ سورج نکلا ہوا تھا اور ہاتھ میں ٹارچ لے کر اور چراغ لے کر وہ بازار میں گھوم رہا تھا۔ ایک شخص وہاں پہ، معرومی فرماتے ہیں کہ ایک شخص وہاں تھا، تو اس نے کہا کہ بھائی یہ سورج نکلا ہوا ہے، دن کی روشنی ہو رہی ہے، یہ آپ چراغ لے کر، آپ یہ چراغ لے کر کیا چیز تلاش کر رہے ہیں؟ کیونکہ چراغ لیا جاتا تھا اس زمانے میں کسی چیز کی تلاش کے لیے۔ کیا ہوا؟ پیغام دے دیا، ہاں پیغام دے دیا نا، واضح دیا یا اشارتن دیا؟ چراغ لے کر تلاش کرنے کے لیے، کہتے ہیں نا چراغ لے کر ڈھونڈو، چراغ لے کر ڈھونڈنا پڑے گا، اور چراغ لے کر ڈھونڈا جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں چراغ لے کر وہ ڈھونڈتے تھے، ایسے ہی رات کا اندھیرا تھا، تو ایک اندھا جو تھا وہ چراغ لے کر جا رہا تھا، رات کے اندھیرے میں اندھا چراغ لے کر جا رہا تھا، تو ایک آدمی راستے میں اس کو ملا، وہ اس کا جاننے والا تھا، تو اس نے کہا کہ ابھی بیوقوف، تو اندھا ہے، تجھے چراغ کی کیا ضرورت ہے، تو چراغ لے کر کیوں چلا ہے؟ کہا بات یہ کہ میں تو اندھا ہوں، لیکن چراغ لے کر اس لیے چلا ہوں کہ جو آنکھیں رکھنے والے اندھے ہیں نا، وہ مجھ سے ٹکرا نہ جائیں۔ جن کی آنکھیں ہیں اور آنکھ رکھ کر وہ اندھے ہیں، وہ مجھ سے ٹکرا نہ جائے۔ لیلا میں نے یہ اپنے نہیں لیے رکھا، تیرے جیسے اندھوں کے لیے رکھا ہے، جن کو آنکھیں ہو کر بھی نظر نہیں آتا اور مجھ سے ٹکر، مجھے ٹکر مار دیتے ہیں۔ تو میرے مرشد نے فرمایا کہ وہ چراغ لے کر نکلا تو ایک آدمی نے پوچھا بھائی دن کا سورج نکلا ہوا ہے, روشنی تیز ہے, اتنے چمکتے ہوئے سورج کے سامنے تم چراغ لے کر کیا چیز تلاش کر رہے ہو اور کس چیز کی تلاش میں ہو؟ تو اس نے کہا, تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں دن کے اجالے کے اندر یہ جو چراغ لے کر نکلا ہوں اصل میں میں آدمی کو تلاش کر رہا ہوں. تو وہ ہنسا, اس نے کہا یہ جو تمہیں اتنے سارے آدمی نظر آ رہے ہیں, یہ بازار جو بھرا ہوا ہے, یہ ریڑیاں لگی ہیں, لوگوں کا آنا جانا تانتا بندھا ہوا ہے, رش لگا ہوا ہے, اتنے سارے یہ آدمی تمہیں نظر نہیں آ رہے؟ تو ماں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ آدمی نہیں ہے, یہ صورت آدمی میں تو ہیں لیکن مجھے حقیقی آدمی کی تلاش ہے, حقیقی آدمی کی. یہ آدمی کی صورت میں تو ہیں, مجھے اس سے انکار نہیں ہے لیکن مجھے حقیقت آدمی یہ چاہیے. تو اس نے پوچھا کہ حقیقی آدمی کون ہے؟ تب اس نے بتایا کہ آدمیت, آدمیت لحم و شحم و پوست نیست. آدمیت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ گوشت ہے, چمڑی ہے اور چربی ہے, ہڈی اور کھال ہے, اس چیز کا نام آدمی نہیں ہے. آدمیت لحم و شحم و پوست نیست, گوشت چربی اور کھال کا نام آدمی نہیں ہے. تو پوچھا پھر کس چیز کا نام آدمی ہے؟ تب اس نے کہا آدمیت جز رضا دوست نیست. آدمی تو وہ ہے کہ جو اپنے دوست یعنی اپنے پیدا کرنے والے یعنی اپنے مالک یعنی اپنے مولا اللہ تعالی کی رضا اور خوشی پر جو قربان ہو وہ آدمی ہے اصل میں. آ کے فرزندان خاصے آدمند, معرومی فرماتے آ کے فرزندان خاصے آدمند, کہ آدم علیہ السلام کے جو لائق بیٹے ہیں, آدم علیہ السلام کے جو لائق بیٹے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ نفحے انا ظلمنا میزنند, وہ کیا کرتے ہیں؟ ربنا ظلمنا کا نعرہ لگاتے ہیں. کہ اسی لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ انسان سے مسلمان سے گناہ کا ہو جانا یہ تعجب کی بات نہیں ہے. دیکھو جملہ ابھی مکمل نہیں ہے, ابھی یہ نامکمل ہے, کیونکہ اگر اس میں کہہ دیا تو فوراً سن کے بھاگ جائے گا. وہ جیسے ایک آدمی کی بھینس بیمار ہوئی, وہ اپنے دوست کے پاس گیا کہ تمہاری بھی بھینس 3 مہینے پہلے بیمار ہوئی تھی, تم نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے اس کو مٹی کا تیل پلایا تھا, بس یہ سنا اور بھاگا. اور اس کے بعد جا کر اس نے اپنی بھینس کو مٹی کا تیل پلایا اور اس کی بھینس جو ہے وہ 3 دن میں کلٹی ہو گئی. اب تو وہ بڑا پریشان دوڑا ہوا آیا اپنے دوست کے پاس, کہا کہ بھائی تم میں میری بھینس بیمار ہوئی تھی تو میں تم سے پوچھا, تم نے بتایا میں نے مٹی کا تیل پلایا, میں نے تو اپنی بھینس کو مٹی کا تیل پلایا, وہ تو مر گئی. تو اس نے کہا بات یہ کہ تم نے میری پوری بات تو سنی نہیں, مر تو میری بھینس بھی گئی تھی, پوری بات تو سنو, مری تو میری بھینس بھی تھی لیکن تم نے آدھی بات سنی, لہذا یہ ابھی نامکمل بات ہے. اس لیے بیان میں بعد میں آنے والے یا بیان سے جلدی اٹھ کر جانے والوں کو نفع کامل نہیں ہوتا, الا کسی کی مجبوری ہو تو وہ جائے. لیکن بیان ہم اپنے شیخ کے جب حاضر ہوتے ہیں تو حضرت کی مجلس میں پہلے آنے کی فکر کرتے اور پہلے سے بیٹھ کر انتظار. لہٰذا حضرت کا جب جمعے کو بیان 11:15 شروع ہوتا تھا, 10 بجے پہنچے ہوئے ہوتے تھے اور پہلے جا کر تیار فرنٹ سیٹ کی بکنگ, کیونکہ پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد. البتہ یہ ہے کہ ادب یہ ہے کہ علماء کو آگے بٹھانا چاہیے اور پھر علماء کے بعد بوڑھوں کا نمبر ہے سفید بال والے اور جوانوں کا نمبر پیچھے, اور وہ جوان جن کی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو مثل امرود کی طرح جو ہوں تو ان کو دائیں اور بائیں بیٹھنا چاہیے, اور جو امرود نہ ہو جن کو دیکھ کر اب امرت دھارا بھی اپنا رستہ بدل لے ان کو سامنے بیٹھنا چاہیے, ان کو دائیں بائیں امرودوں کی جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے, وہ امرودوں کی جگہ ہے یعنی امرت کی جگہ. امرت کہتے ہیں الامرت الحسن الذي لم الذی تر شاربہ، امرد حسن کی تعریف یہ ہے کہ جس کی مسے بھیگ گئی ہو. مسے بھیگنا یہ خاص اصطلاح ہے جناب، میرے مرشد نے فرمایا جس کی مسے بھیگ گئی ہو. سمجھتے ہو مسے بھیگنا؟ نہیں سمجھتے؟ اب میں کیسے سمجھاؤں؟ چلو پوری تعریف سن لو، شاید سمجھ میں آ جائے. الذی تر شاربہ ولم تنبت لحیتہ، اس کی داڑھی نہ نکل آئی ہو، داڑھی نہ نکلی ہو، لیکن تھوڑی تھوڑی یہاں پہ نکل آتی نا مونچھے، اس کو کہتے ہیں مسے کا بھیگنا. یہ خاص لفظ ہے، اصل میں آج کل لوگوں کو اردو نہیں آتی، کہتے ہیں کہ میں تشریف لاؤں گا، اپنے کو کہتے ہیں میں تشریف لاؤں گا، پر دوسرے سے کہتے ہیں آپ کب حاضر ہوں گے، اور اپنے کو کہتے ہیں کہ میں نے فرمایا تھا، میں نے فرمایا تھا. حالانکہ فرمایا تو قائد اعظم نے تھا، قائد اعظم نے فرمایا. کیا فرمایا؟ تو چل میں آیا، وہ تو اس نے فرمایا. کیا؟ تو چل میں آیا، یعنی میں چلا گیا. اب دنیا ہے یہی، تو چل میں آیا ہے، قبرستان جاتا ہے تو کہہ دو بھائی تو چل، اب میں بھی تیرے پیچھے آؤں گا. ایسا ہی ہے نا، تماشا لگا ہوا ہے، ایک کے بعد ایک کا نمبر ہے. اب کس کا نمبر ہے؟ وہاں فیفو سسٹم نہیں ہے، فیفو سسٹم نہیں ہے، فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ نہیں ہے. کیا مطلب؟ جو پہلے آئے گا وہ پہلے جائے گا، یہ قاعدہ نہیں ہے. کون جائے گا، کون آئے گا، کون جائے گا، کچھ نہیں پتا میرے دوستو، آنے کا جانے کا پتا نہیں ہے. صرف بیچ میں آنا اور جانا، یہ ہم اس کا اختیار نہیں ہے ہمیں، نہ آنے پر اختیار نہ جانے پر اختیار، لیکن بیچ والے جو زندگی ہے اس پر ہم کو اختیار ہے، اور اسی کے ہم مکلف ہیں، اور اسی کو بنانے کے ہم مکلف ہیں. میرے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم حضرت نے فرمایا کہ وہ جو شخص تھا وہ رضا، تو میں بتایا تھا امراد حسن، امراد حسن کی کیا تعریف ہے؟ جس کی مسے بھیگ گئی ہو اور داڑھی نہ نکلی ہو. تو یہ کیا ہے؟ الامرد الحسن الذی تر شاربہ ولم تنبت لحیتہ حکمہ کحکم المرأۃ، اس کا حکم ایسا ہے جیسے عورت کا حکم. لا یجوز النظر من فرقہ الی قدمی، سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنا اس کو جائز نہیں ہے، اس کے لیے حکم ہے. اس لیے پتا چلا ہے کہ امرد کہیں اور بیٹھے، ان کو چاہیے دائیں بائیں بیٹھے، یا جن کی داڑھی کم ہو ان کو دائیں بائیں بیٹھنا چاہیے. نظر کی حفاظت کریں، اور جو نظر کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں ان کو حفاظت نظر میں ان کے ساتھ تعاون کریں، حفاظت نظر میں ان کے ساتھ تعاون کریں. تو میرے پیارے دوستو، میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا کہ اس شخص نے جواب دیا، چراغ لے کر نکلا تو لوگوں نے پوچھا کہ دن کے اجالے کے اندر جب کہ شمس بازغہ سورج نکلا ہوا ہے، سورج روشن ہے، تم چراغ لے کر کیوں نکلے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں آدمی کو تلاش کر رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ سارا بازار تمہیں آدمیوں سے نظر نہیں آتا، یہ سارے آدمی ہیں؟ کہا یہ آدمی تو ہیں، لیکن مجھے صورت آدمیت کی نہیں، حقیقت آدمیت کی تلاش ہے. صورت آدمی تو واقعی سب لوگ ہیں، صورت میں تو یکساں ہیں، لیکن میں متلاشی حقیقت آدمیت ہوں، حقیقت آدمیت کو تلاش کر رہا ہوں. اور وہ کیا چیز ہے آدمیت؟ کیا فرماتے محرومی؟ آدمیت لحم و شحم و پوست نیست، ہڈی کھال چمڑا وغیرہ کا نام آدمی نہیں ہے، اس چیز کا نام آدمی نہیں ہے. بلکہ آدمی کس چیز کا نام ہے؟ آدمیت. کوئی کام ہے؟ کسی کوئی کام ہے؟ آدمیت گوشت پوست چربی ہڈی کھال کا نام نہیں ہے، یہ صورت، اس کا نام صورت آدمیت ہے. لیکن حقیقت آدمیت کیا ہے؟ آدمیت جز رضا دوست نے، اللہ تعالی کی رضا اور اللہ تعالی کی خوشی کو ہر لمحہ ہر لحظہ اور ہر وقت تلاش کرنا، اس کا نام آدمیت ہے. کہ صورت میری کس صورت سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، میری کس نظر سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، میرے کس بولنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اور میرے کس خاموشی سے اللہ خوش ہوگا. کیونکہ جہاں پر بولنا ضروری ہے، بعض میرے مرشد کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب داد برکاتم کی دعا ہے کہ اللہ موقع نطق پر سکوت کو معاف فرما، اور موقع سکوت پر نطق کو معاف فرما. یعنی جہاں مجھے بولنا چاہیے تھا میں وہاں خاموش رہا، مجھے معاف فرما، یہ جرم ہے. اور جہاں مجھے خاموش رہنا چاہیے تھا میں وہاں بول پڑا. کیونکہ بعض موقع بولنے کے ہوتے ہیں اور بعض موقع خاموشی کے ہوتے ہیں. اب اس مواقع کو سمجھنا، بس میرے دوستوں، یہی اللہ تعالیٰ کی تلاش کا، اللہ تعالیٰ کی رضا کا متلاشی رہنا. اور اللہ تعالیٰ کی یہ جو تلاش ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ جو تلاش ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تلاش کیوں ہے، تلاش کا نتیجہ کیا ہے، کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا اس نے ارادہ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا مراد، اللہ تعالیٰ کو اپنا مراد بنایا اس نے. کس طریقے سے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے اعمال کے ذریعے سے. کیسی نظر ہونی چاہیے، کیسا، کیا نظر پہ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. ایسا نہ ہو کہ میں ان نظروں سے عورتوں کو دیکھ رہا ہوں، کنکھیوں سے دیکھ رہا ہوں، یا چشمے کے پیچھے سے دیکھ رہا ہوں، یا آئینے میں دیکھ رہا ہوں، یا جہاں آنکھیں کھولنی چاہیے وہاں آنکھیں بند کر ڈالی. اب بیوی نے کہا کہ آنکھیں کھول، اور وہاں پر کیا بنے ہوئے، سادھو سادھو، اور سوامی بنے ہوئے سوامی. اور جب بیوی نہیں ہے وہاں اس کو دیکھ رہے ہیں، اور بیوی آ گئی تو وہ ایک صاحب تھے نا، تو اب وہ تین چلے لگانے کے لیے گئے 4 مہینے کے لیے. سیدھا سادھا آدمی تھا. اور جب 4 مہینے لگا کر واپس آیا تو اس کی بیوی نے اس کو چھیڑا، ادھر آ، انہوں نے کہا ہٹ جا. کہا کیا بات ہے؟ کہا میں تمام گناہوں سے توبہ کر کے آیا ہوں. تو مطلب یہ تھوڑی ہے، اب بتاؤ یہ بھی گناہ ہے؟ ارے میاں، اگر یہ گناہ ہے تو اسی گناہ پر ثواب ہے. تو یہ رضا خوشی کو دیکھنا ہے، کہ کہاں غصہ کرنا ہے اور کہاں غصہ نہیں کرنا، کہاں پر بولنا ہے کہاں نہیں بولنا. کیونکہ میرے پیارے دوستو، یہ بولنے کے معاملے میں بہت، اس میں بڑی بے احتیاطی ہے. حالانکہ ہمارے الفاظ یہ ٹیپ ہوتے ہیں، ہمارے الفاظ کیسے ٹیپ ہوتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ایک لفظ کو، ہمارے ایک لفظ کا حساب ہوگا. ہمارا سننا، ہمارا بولنا، ہمارا سوچنا، ہمارا دل میں خیال پکانا، ایسے خیالات جس کی مخلوق کو خبر نہیں ہے، جس کو میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. آسمان والا باخبر ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ کیا فلم پکا رہا ہے، کیا ریل چل رہی ہے. میرا قدم جو اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے اٹھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس قدم سے باخبر ہے. ہمارے ہاتھ کی حرکات، ایک ایک چیز سے باخبر ہے. بس اپنی بندگی کی ہر ادا کو، دیکھو اب غور سے سننا، اپنی بندگی کی ہر ادا کو، چاہے وہ دیکھنے سے متعلق ہو، سوچنے سے، پکڑنے سے، چھونے سے، چلنے سے، خاموشی سے، ہماری بندگی کی ہر ادا یہ اللہ تعالیٰ پر فدا اور قربان ہو جائے. بس یہ آدمیت ہے. نہیں عرض کر رہا تھا اس بات پر کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کلو بنی آدم خطا، خاطی نہیں فرمایا، خطا فرمایا، یعنی کثیر الخطا ہے، ای کثیر الخطا، بہت خطا کار ہے. اس پر میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ میرے مرشد نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے سے، انسان سے خطا ہو جانا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. یہ جملہ پر کہا تھا میں نے کہ یہ جملہ ابھی مکمل نہیں ہے، اس لیے جلدی فیصلہ نہ کرے کہ لو جی گناہ کی دعوت مل رہی ہے. نہیں، میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو انسان سے خطا کا ہونا یہ تعجب کی بات نہیں ہے، اگر تعجب کی بات ہے تو وہ یہ کہ گناہ کر کے، خطا کر کے اور اللہ تعالی کی نافرمانی کر کے توبہ نہ کرے۔ دیکھو اب جملہ مکمل ہوا کہ گناہ کا ہو جانا یہ تعجب کی بات نہیں ہے، کمزور ہے، پھسل جائے گا، لیکن پھسلنا اور ہے اور پھسلانا اور ہے، پھسلنا اور ہے اور پھسلانا اور ہے۔ وہ جیسے سکھ تھا، گھر سے تیار ہو کر کنگی ونگی کر کے نکلا، راستے میں اس کو کیلے کا چھلکا نظر آیا، سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کا ایک دوست گزرا، پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ سکھ صاحب یہ تم ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے کہا یار کیا بتاؤں، گھر سے تیار ہو کر اچھے کپڑے وپڑے پہن کر نکلا اور کنگی ونگی کر کے نکلا ہوں، اب کیلے کا چھلکا نظر آ گیا۔ اس نے پوچھا تو کیلے کا چھلکا نظر آ گیا تو اس میں کیا بات ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ اب مجھے اس پر پھسلنا پڑے گا۔ تو پھسلنا ہو رہا ہے میرے دوستو، اپنے کو پھسلانا ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے گناہ کا کرنا ہو رہا ہے اور گناہ کا ہونا ہو رہا ہے، لیکن گناہ کے کرنے کو کرنے کی طرف نسبت کرے، ہونے کی طرف نسبت نہ کرے۔ کہ کہے کہ جی گناہ، گویا اپنے کو پاک باز کہہ رہے، میں تو کرنا نہیں چاہتا تھا، ہو گیا، اپنی جان کی بازی لگائے۔ میرے مرشد نے فرمایا گناہ کرنے میں کیسے پتا چلے گا کہ تم نے اپنی جان کی بازی لگائی ہے کہ نہیں لگائی؟ میرے مرشد کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، تھرمامیٹر دے دیا، تھرمامیٹر دے دیا کہ کیسے پتا چلے گا کہ گناہ سے بچنے میں ہم نے اپنے نفس کی آمیزش تو نہیں کی۔ اس کو ادھر بٹھا دو، یہ منو کو ادھر بٹھا دو، اب آپ لوگ آگے آ جائیں۔ نے فرمایا کہ دیکھو کیسا پتا چلے گا کہ ہمارا نفس گناہ کرنے کے اندر کوئی چوری تو نہیں کر رہا۔ اس پر حضرت نے فرمایا، فرمایا کہ ذرا تصور کرو کہ ایک غنڈا آ جائے تمہاری جان لینے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے کتنی کوشش اور جتن اور محنت کرو گے، کتنی کرو گے؟ فرمایا کہ جتنی تم جان بچانے کے لیے کوشش اور محنت کرو گے، تدبیر اختیار کرو گے، اتنے گناہ سے بچنے میں کوشش کرو، تدبیر اختیار کرو اور محنت کرو۔ اور اگر مان لو کہ گناہ سے بچنے میں تم سے گنڈے سے بچنے میں تم نہیں بچتے، تو مدد کے لیے پکارتے ہو، کسی جاننے والے کو کہتے ہو بھائی مجھے بچاؤ اس سے، مدد کے لیے پکارتے ہو۔ فرمایا کہ اگر گناہ سے بچنے میں، اسی طریقے سے گناہ سے بچنے میں اللہ والوں کی مدد حاصل کرو، صحبت اہل اللہ اختیار کرو، ان کی صحبت میں رہ کر ان کی صحبت سے گناہ سے بچنے کی قوت اور اسٹیم ملے گی۔ گناہ سے بچنے، کیونکہ شیطان اور نفس کے مکر اور قید اور چکر بازیاں اور فریب پتا چلیں گے۔ ورنہ انسان ایسا عالم ہوتا ہے کہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ ایک صاحب ہیں، ان سے ہمارے ایک دوست نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ جو جنرل اسٹور پہ تمہارے لڑکیاں آتی ہیں نا، ان سے بھی ذرا نظر بچایا کرو۔ تو اب لوگوں کو تو ہوتا ہے، لو جی بس مولویوں کو تو یہی پڑا ہے، ہر ایک سے نظر بچاؤ، گویا کہ اپنی بیوی کو بھی نہ دیکھو۔ ایسا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو اس سے، انہوں نے کہا یہ تم ہی لوگوں کو ہوتا ہے، ہم تو تم ہی کو ہر وقت یہ شہوت کا بھوت ہوتا ہے کہ نظر ڈالو تو تمہارے دل میں خیال آتا تھا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا ہوتا تو آپ کو بھی ہے، پتا نہیں چلتا۔ انہوں نے کہا کیسے پتا، کیسے تم کہتے ہوتا ہے؟ کہا ایسے پتا چلتا ہے کہ اپنے پاجامے کو چیک کرو لیبورٹری کے اندر، کو تم کہہ رہے ہو نا لیا نہ دیا، لیا نہ دیا صرف دیکھ تو لیا، لیا نہ دیا صرف دیکھ لیا، ذرا تم اپنے پاجامے کو چیک کرو، تمہارا پچاوا بتائے گا، تمہارا پاجامہ بتائے گا کہ یہ تمہارا پاجامہ پاک ہے یا ناپاک ہے۔ اس نے کچھ جو نظر بازی کر کے جو حرام مزہ لیا ہے، اس مزے سے کہیں مزی تو نہیں آئی ہے؟ یہ پاجامہ بتائے گا، سننے کا بس رہنے دو، یہ تم بس
صوفیوں کی باتیں، مولویوں کی باتیں. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، تمہاری مرضی ہے، مانو یا نہ مانو، بات تو ہے یہ. وہ کہا جو بات نہ مانے اب اس کے آگے کیا بولے. چلے گئے. ایک ہفتے کے بعد وہیں جانا ہوا تو وہ صاحب نے کہا ایک آپ سے تم سے بات کہنی ہے. اچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہا بات یہ کہ جو تم نے کہا تھا ویسا ہی ہے. کہا میں نے اس وقت تو تم کو کہہ دیا، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جب دیکھا تو ایسی بات تھی. کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا میں حیران ہوتا تھا کہ میرے پیجامے کے اندر یہ کوئی چکنی چکنی لیزدار چیز کیا ہوتی ہے، ہر دفعہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی. کہا پھر پتا چلا کہ یہ دگا گڑبڑ دے، دال میں کالا کالا ہے کچھ، یہ پجامے میں کوئی چکنی چکنی چیز ضرور ہے جس سے میں ہر وقت ایسا رہتا ہے. وہ کہا میں اس کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا. کہا لیکن عالم یہ تھا، تو میرے دوستو نظر میں یہی چیز ہے، کیونکہ جو انسان کا مادہ منویہ اور مادہ تخلیق انسانیت، وہ اپنا مرکز چھوڑ دیتا ہے، بد نظری سے آگ لگتی ہے، وہ اپنا مرکز چھوڑ دیتا ہے. اور مرکز اور ایسی یہ چیز ایسی ہے کہ جب ایک مرتبہ اپنا مرکز چھوڑ دے پھر ریورس نہیں ہو سکتی. یہ گاڑی نہیں ہے کہ گیئر لگا کر اس کو ریورس کر لیا، اب وہ چیز ضرور نکل کے رہے گی. اب نکلنے کی صورتیں الگ الگ ہیں، نکلنے کی صورتیں الگ ہیں. اگر شادی شدہ ہے تو بیوی کے پاس جائے گا، اگر نہیں تو پھر زنا کرے گا. زنا نہیں کرے گا تو لڑکوں سے منہ کالا کرے گا، یہ نہیں کرے گا تو غسل خانہ بھی ہے جہاں پر 14 اگست منائے گا. وہ کیسے؟ اپنی مٹھی اپنی جان، جاگ رہا ہے پاکستان، یہ نعرہ لگائے گا. اور اگر مان لو یہ بھی نہیں کرے گا، یہ بھی نہیں کرے گا، روک لیا، کیونکہ تقویٰ والے آدمی ہے نا، روک لیا، پھر کیا کرے گا؟ مولوی صاحب سے آئے گا، مولوی صاحب ایک مشورہ کرنا ہے، ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ میرے قطرے آتے ہیں پیشاب میں، کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اور میں پیشاب کرتا ہوں اس کے باوجود مجھے ایسا ہوتا ہے، قطرے ایسا لگتا ہے قطرے آ رہے ہیں لیکن قطرے آتے نہیں ہیں. یہ مسائل ہے سب. کیوں؟ اس لیے کہ جو بریک شو ہے نا وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، مسانے متورم ہو جاتے ہیں، ورم آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پیشاب رکتا نہیں ہے، جلدی جلدی پیشاب آتا ہے. یہ بدنظری کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے. میرے شیخ چونکہ حکیم بھی ہیں، یہ حضرت نے فرمایا کہ مسانوں میں ورم آنے کی وجہ سے یہ بیماری ہو جاتی ہے کہ جلدی جلدی پیشاب آتا ہے، اور پیشاب آتا نہیں ہے پھر بھی ایسا لگتا ہے پیشاب آ رہا ہے. لیکن میرے مرشد نے جب یہ بات فرمائی ساتھ میں یہ بھی فرمایا، اگر کوئی آدمی جلدی جلدی پیشاب کرنے جائے تو اس کو یہ نہ کہنا اچھا آپ بھی بد نظری کر کے آئے ہیں. فرمایا اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، جیسے شدید بخار ہے، اور بڑھاپے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ بڑھاپے میں اسکرو ڈھیلے ہو جاتے ہیں. اور کئی چیزیں بیماری کی وجہ سے انسان ہے اس کو یہ عذر لاحق ہو جاتا ہے. لہذا اس سے بدگمانی نہ کرنا کہ اچھا صوفی صاحب آپ بھی یہ کام کر کے آئے ہیں. بدگمانی جائز نہیں ہے، لیکن یہ چیز ہے جو ہوتی ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ قطرے آتے ہیں، اور دوسرا کیا؟ پنڈلیوں میں اینٹھن ہوتی ہے، اور بہت دیر بیٹھ کر اٹھے تو ایک دم چکر آ جاتا ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، اور کمر میں درد رہتا ہے، اور دل کمزور ہو جاتا ہے. یہ بدنظری کے فائدے ہیں جو ملتے ہیں. کہتے ہیں نا بدنظری سے کیا نقصان ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا، فائدہ ہی ہوتا ہے. وہ فائدہ کیا ہے؟ پیشاب جلدی جلدی لگتا ہے، مسانے میں ورم پیدا ہو جاتا ہے، یہ فوائد ہیں اس کے. پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، اور دل کمزور ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ دل اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اگر بلی کودے تو ایسا لگتا ہے کہ شیر آ گیا. اور آج کل عالم یہ، آپ کسی کو کہو رات 12 بجے ذرا کوئی اندھیرا ہو ذرا چلے جاؤ زینے میں، تو بس کہے گا پیمپر پہنا دو تو چلا جاؤں گا، ورنہ بغیر پیمپر کے نہیں جا سکتا میں. یہ عالم ہے آج کل نوجوانوں کا، عالم یہ کہ ایک اندھیرے میں نہیں جا سکتے، ڈر لگتا ہے، ایسا خوف، ہر وقت چڑیل کالی بلائیں نظر آتی ہیں. پھر خواب میں بھی خواب میں بھی خواب دیکھتا ہے کہ مجھے کبھی شیر نے پچھاڑ دیا، کبھی چڑیل آ گئی، کبھی ڈائن آ گئی. یہ عالم دل کی کمزوری کے نتیجے میں ڈراؤنے خواب نظر آتے. پھر کہتا ہے مجھ پر کسی نے جادو کر دیا. یہ جادو کسی نے نہیں کیا، گناہوں نے کیا. دل کی کمزوری سے ڈراؤنے خواب نظر آتے. لہذا جس کا دل مضبوط ہو اس پر جن بھی نہیں اثر کرتا. یاد رکھنا اس بات کو، یہ جن اس پر نہیں اثر کرتا، مضبوط ہو دل کا مضبوط. کمزور دل کا ہوگا تو پھر ہر چیز میں ہی جن نظر آئے گا. ذرا پیچھے کھٹکا سنائی دے گا، ہائے اماں، ایسے لرز جائے گا. یہ سب کمزوری کی علامت ہے، دل کی کمزوری. اور بدنظری سے یہ سب سے زیادہ پیدا ہوتی ہے. اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بیوی کے قابل بھی نہیں رہتا. شادی شدہ بھی اگر یہ حرکت کرے وہ بھی بیوی کے قابل نہیں رہتا. قابل تو رہتا ہے لیکن پھر انچارج نہیں رہتا. کیوں؟ اس لیے کہ جلدی ڈسچارج ہو جاتا ہے. سب فوائد ہیں بدنظری کے، جس کو کہتے ہیں نا لیا نہ دیا سب دیکھ تو لیا، یہ سب فوائد اسی سے ملتے ہیں بدنظری سے. اس لیے میرے شیخ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرو، خوشی کو دیکھو ہر لمحہ ساتھ، اللہ والوں کی توبہ سے یہ درد حاصل کرو. فرمایا دیکھو صحابہ کی شان تھی، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وصبر نفسک. نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا وصبر نفسک، آپ اپنی جان پر صبر کر دیجئے، صبر فرمائیے. کان فی بیتہ من الابیات، آپ اپنے گھروں میں سے ایک گھر میں تھے. فخرج النبی صلی اللہ تعالی وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا مال لدینہ یدعون ربہم بالغداتی والعشی، کہ آپ صبر کیجئے. میرے مرشد نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نبی کو، اور نبی بھی کون، سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کو گھر سے بے گھر کیا. اپنی آرام سے بے آرام، گھر سے بے گھر، آرام سے بے آرام اور گھر سے بے گھر کیا. نبی کو کس کے لیے؟ ایسے اجنبیوں کے لیے تھوڑی، اپنے عاشقوں کے لیے. اور میرے شیخ نے فرمایا اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ دین قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردوں سے چلنا تھا، صحابہ سے چلنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دین کی خاطر سے، اپنی محبت کی وجہ سے گھر سے بے گھر کیا، تاکہ صحابہ کی کلیوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت سے وہ کلیاں پھول بن جائیں، اور آپ کی پھول کی خوشبو، نبی کی پھول کی خوشبو صحابہ میں سرایت کر جائے اور جذب ہو جائے، منتقل ہو جائے، تاکہ پھر وہ خوشبو قیامت تک سینہ بسینہ وہ چلتی رہے اور عالم میں وہ خوشبو پھیلے. اس لیے کیا. اور یہ اور صحابہ کا عاشق ہونا اس بات سے بھی دلالت کرتا ہے، اس آیت سے بھی، کیونکہ کیا فرمایا، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، کہ یہ صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. قاعدہ یہ کہ یاد وہ کرتا ہے، یاد کرنا عشق کی علامت ہے اور محبت کی علامت ہے، کیونکہ غیر عاشق اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ منافقین بھی یاد کرتے ہیں، یذکرون اللہ الا قلیلا، تھوڑا یاد کرتے ہیں. وہ یاد تو وہ بھی کرتے ہیں لیکن وہ منافق تھوڑا یاد کرتے ہیں، اور عاشقوں کی علامت یہ ہے کہ وہ وذکر اللہ کثیرا کو یاد ہے، خوب یاد کرتے ہیں. لہذا یہ عشق کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اجنبیوں میں تھوڑی بھیجا، بتائیے نبی کو، اپنے نبی کو، اور وہ بھی سید الانبیاء، ان کو اجنبیوں میں بھیجیں گے، اپنے عاشقوں میں بھیجا. اور میرے شیخ نے فرمایا یہاں پر صبح شام کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بالغداۃ والعشی، صبح شام یاد کرتے ہیں. فرمایا اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کے عاشق بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. فرشتوں کی ڈیوٹی بدلنے کا وقت ہے صبح شام، لہذا وہ صبح شام یاد کرتے ہیں، مطلب سارا دن کا یاد ہے. ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کا کوئی لمحہ غفلت سے گزرتا ہو، لیکن صبح شام سے تعبیر کر کے بتا دیا کہ دیکھو ان کی ہوشیاری دیکھو، کہ جب فرشتوں کی ڈیوٹی بدلنے کا وقت ہوتا ہے یاد کرتے. کیا مطلب؟ جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے بندوں کو ایسی حالت میں چھوڑ کے آئے ہیں کہ وہ آپ کی یاد میں غرق ہیں اور آپ کی یاد میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہ تو میرے مرشد نے فرمایا کہ پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی دو خصوصیت ہے، ایک تو یہ کہ وہ ذاکر ہو، ذکر کرنے والا ہو، نمبر دو، اور دوسری خصوصیت یہ ہے یریدون وجاہو، یہ آگئی رضا بالقضا. اس لیے میرے مرشد سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت یہ پیری مریدی جو آپ لوگ کہتے ہیں، صوفیہ کہتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ مرید بناؤ جی، یہ میرا مرید، فلاں مرید. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ مرید پیر کی طرف مجازن کیا جاتا ہے، ورنہ جیسے یہ کہتے ہیں نا، باپ کو بھی رب کہتے ہیں، باپ کو بھی رب بولتے ہیں، ملاح کو بھی بولتے ہیں نا خدا، حالانکہ وہ خدا نہیں ہے، مجازی خدا بولتے ہیں. کیا مطلب؟ مجازن اس کی طرف نسبت کرتے ہیں، ورنہ حقیقی رب تو اللہ تعالیٰ ہے، حقیقی رب تو اللہ تعالیٰ ہے، ورنہ بادشاہ کو بھی رب بولتے ہیں، بادشاہ کو بھی رب بولا جاتا ہے، لیکن حقیقی رب اللہ تعالیٰ ہے، یہ مجازن نسبت ہے. لہذا پیر کی طرف مرید کی نسبت مجازن ہے، یعنی اس اللہ والے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا مرید ہے یہ. اور یریدونا وجہ کیا ہے؟ پھر میرے شیخ نے، وہ مولوی صاحب تھے، عالم تھے، ان سے فرمایا پڑھو یریدونا کا اس میں فائل کیا ہے، ارادہ، یریدو ارادن فہوا مریدن، پھل گیا. فرمایا تم ایک مرید کی بات کرتے تھے، یہ دیکھو یریدونا کا کتنے ہو گئے، مریدونا ہو گئے، سارے مریدین آ گئے اس میں. یریدونا وجہ، اللہ تعالی کی ذات کا ارادہ رکھتے ہو، پتا چلا مرید کے ذمے ہیں، مرید کے ذمے ہیں کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی اور مراد نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ کسی غیر اللہ کی ارادہ رکھتا ہے، مثلا عزت کی وجہ سے، یا دوستیوں کی وجہ سے، یا خلافت کی نظر سے، خلافت کی نیت سے، یا کوئی بھی نیت کرتا ہے، تو کیا مطلب ہے؟ یہ شخص اللہ تعالیٰ کا مرید نہیں ہے، یہ دھوکے باز ہے. یہ شخص اللہ تعالیٰ کا مرید ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ارادہ رکھے، باقی اللہ تعالیٰ گمنام رکھے، جیسے چاہے رکھے، وہ ان کی مرضی ہے، وہ مالک ہے. لہٰذا یہی اللہ کی تعالیٰ کی رضا ہے. اور میرے مرشد نے فرمایا کہ حضرت معاشاہ عبدالغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ، میرے شیخ کے شیخ، میرے دادا پیر حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ، ان سے پوچھا تھا، مولا عبدالغنی بتاؤ اخلاص سے بھی کوئی اونچا مقام ہے؟ اخلاص سے بھی کوئی اونچا مقام، یعنی اخلاص کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، خالص اللہ کے لیے عبادت کرنا، اور دنیاوی غرض اور اخلاص کے خلاف کیا ہے؟ کوئی دنیا کی غرض ہو، جیسے چاہتا ہے عبادت سے مجھے عزت ملے، یا عبادت سے مجھے جو ہے وہ چندہ ملے، یعنی کیا ملے؟ زکات، صدقات، خیرات اور چمڑات. یہ میرے مرشد نے فرمایا، زکات، صدقات، خیرات اور چمڑات، وہ نیت کرتا ہے کہ وہ ملے. میں یہ شخص غیر اللہ کی نیت رکھتا ہے، یا دوستوں کے، ذرا ہماری پی آر بنے گی، پی آر، ہمارے تعلقات میں اضافہ ہوگا، یاری دوستی میں اضافہ ہوگا، جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نیت رکھتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ کو کبھی نہیں پائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا عاشق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عاشق نہیں ہے کہ کچھ مالداروں سے دوستی ہو جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا عاشق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے عاشق کی دو علامات ہے، وہ کیا؟ کہ یاد کرنے والے، ذکر کرنے والے، اور دوسری کی علامت اللہ تعالیٰ کو مراد رکھے، غیر اللہ مراد نہ ہو. میرے شیخ نے فرمایا یریدونا وجہ میں، یریدونا وجہ میں لا یریدونا غیر وجہ اللہ شامل ہے، یعنی غیر اللہ کا ارادہ نہیں رکھتے، لا یریدونا غیر اللہ، یعنی غیر اللہ کا ارادہ نہیں ہے ان کے دل میں، یہ بات اس کے اندر پوشیدہ ہے. کیونکہ اذا ثبت شیء ثبت بلوازمہ ہی، ہر شے اپنے لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کا مراد، اللہ تعالیٰ کو مراد بنانا غیر اللہ کو نامراد بنانا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی ہے. اب اس کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت پکڑ لے، کونوا مع الصادقین اختیار کرے، آنا جانا رکھے. گر تم یوں ہی آتے جاتے رہو گے، محبت کا پھل تم پاتے رہو گے، اور محبت کا پھل جب وہ پانے لگے، کیوں مجھے چھوڑ کر پھر وہ جانے لگے. میرے مرشد نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہے کہ بغیر اللہ والوں کی صحبت کے لیے اللہ والا بنا دے، فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہے، اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے، لیکن عادت اللہ نہیں ہے. تجربہ یہی ہے دنیا میں، سب اللہ والوں کا، وہی پاتا ہے منزل ساتھ رہبر کی جو رہتا ہے. اس لیے شیخ بنائے، اس سے پوچھے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کو دیکھے، کہ اس سے سیکھے کہ میں کیا، میری کس حرکت سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوگا، میری کس بات سے ہوگا. ماں باپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیا ہے، دوستوں کے ساتھ ہے، کاروبار ہے، مسجد سے نکلے، مسجد میں با خدا، مسجد سے باہر نکلے کیسے ہو، ہماری زبان، ہماری خاموشی کیا ہونی چاہیے، بس یہ ہر لمحہ ہر سانس اللہ پر فدا کرنا ہونا، بس یہ شیخ، یہ سبق لینا ہے مرشد سے کہ اپنی زندگی کے احساس کو کس پر، اللہ تعالیٰ پر فدا اور قربان کرے، اس سبق کو لینا ہے میرے دوستوں. اور یہی بندگی کا حاصل ہے، حقیقت بندگی کی یہی حقیقت بندگی کی ہے یہی. اے دوستو سن لو، دلے پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا، یعنی گناہوں کے تقاضے ہیں دل میں، جی چاہتا ہے گناہ کرنے کو لیکن دل چاہنے کے باوجود دل کے چاہنے پر عمل نہ کرنا، یہی بندگی ہے. آ کیا دیکھیے، سادہ سی میرے شیخ نے فرمائی، دلے پر آرزو رکھتے ہوئے، یعنی حسینوں کو دیکھنے کا دل ہمارا بھی چاہ رہا ہے، کوئی ملا جو ہے لاکھ کھمبا لہو تھوڑی ہوتا ہے، الملا ہوا لہو کھمبا موجود و مستور لا مکشوف. مکشوف لغیرها ولغیره بل مکشوف محلیہ فی محلیہ وفی محلیہ، اب ہا کی ضمیر ہی میں لگاؤ اپنی طرف، ہا کی دعا اس کی طرف، سمجھ گیا نا. بس اللہ کی رضا اور خوشی میرے دوستو، آدم علیہ السلام کے بیٹے ہونے کا، آدم علیہ السلام کے لائق بیٹے ہونے کا یہی ہے بس. اور اگر کبھی خطا ہو جائے تو معافی مانگ لے، لیکن توبہ کے سہارے پر، توبہ کے سہارے پر گناہ کرنا یہ حماقت ہے، حماقت ہے. میرے مرشد نے فرمایا کھلی ہوئی حماقت ہے کہ ایک کریم موجود ہے جو جلے ہوئے کو اچھا کر دیتی ہے، 100% اس کی گارنٹی ہے، لیکن کوئی آدمی اس کریم کے سہارے پر اپنی انگلی جلائے گا نہیں. بیوی سے نہیں کہے گا کہ یہ کریم لایا ہوں ذرا اپنی انگلی جلا کے تو دیکھ، چیک کرنی ہے. وہ کہے گی میں مفتی تھوڑی آئی ہوں، چل تو خود جلا کے دیکھ. تو میرے دوستو توبہ کا کیمیکل، توبہ کے کریم کو کے سہارے گناہ کرنا یہ حماقت کی نشانی ہے. بس اللہ والوں سے درد لینا ہے کیا، کہ کیا قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا اور خوشی عطا فرما، ہر لمحہ ہر سانس اپنی رضا اور خوشی کے اعمال عطا فرما، ہر گناہ سے ہر نافرمانی سے ہمیں حفاظت نصیب فرما، اپنا قرب خاص اور تعلق خاص عطا فرما. اے کریم مالک ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو عافیت دارین، فلاح دارین، اور یا اللہ تعالیٰ رضا دارین عطا فرما دیجیے. اور اے کریم مالک ہر گناہ نافرمانی سے بچا، ہر لمحہ سانس اپنا قرب اور تعلق خاص عطا فرما، کاموں کو آسان فرما، ضروریات کو پورا فرما. یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے دین کی خدمت کر، اور یا اللہ دین کا کام ہم سب سے لے لیجئے، ہماری جان مال آبرو اپنے دین کے کام کے لیے قبول فرما لیجئے، ہماری زندگیوں کو یا اللہ اپنے قرب کی بندگی سے مالا مال فرما دیجئے، ہر لمحہ ہر سانس اپنا بنا لیجئے. ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو عافیت دارین، سارے عالم کے مسلمانوں کو عافیت دارین عطا فرما، فلاح دارین عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کو قرضوں کو عطا فرما، جملہ جائز حاجات میں اللہ با مراد فرما، نیک ارادوں میں نہ با مراد فرما اور برے ارادوں میں نہ مراد فرما، تقوی کامل ہم سب کو عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علیہ وسلم.